حضرات گرامی، محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خالص مومن اور مسلمان بنے، اس کی زندگی ایمان والی ہو اور صحیح اسلام والی ہو، وہ منافقین کے اندر یا منافقین کی صفات والا آدمی نہ بن جائے۔ ہمارے اس معاشرے میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور اسلام کے دعوے دار ہیں، سوائے عیسائیوں کے اور مرزائیوں کے، یا ان لوگوں کے جو صریحاً اللہ عز وجلال کا قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ باقی اس معاشرے میں رہنے والے، بسنے والے سارے کے سارے مسلمان اور اسلام کے دعوے دار ہیں۔ جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے اس کی آگے دو قسمیں بن سکتی ہیں، یا تو وہ خالص ہے، ایمان والا ہے اور مومن ہے، اور یا وہ پھر منافق ہے۔ اس لیے کہ منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کے دعوے دار بھی تھے۔ تو آئیے ذرا سوچیں کہ خالص مومن بننے کے لیے اور نفاق سے بچنے کے لیے جن کاموں کو کرنا ضروری ہے، جن صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، وہ کون کون سی صفات ہیں۔ ان میں سے آج ایک کا تذکرہ اس خطبے میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ خالص مومن بننے کے لیے اور نفاق سے بچنے کے لیے جو ایک بہت ہی اہم صفت ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، وہ نماز کی حفاظت، بلکہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز کو مسجد کے اندر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی آیات کو ترجمے سے پڑھتے یا سنتے ہیں تو کتنی جگہ پہ اللہ عز وجلال نے جنت الفردوس کے ورثاء کا تذکرہ کیا، خالص مومنوں کا تذکرہ کیا، اللہ عز وجلال سے ڈرنے والے متقین کا تذکرہ کیا، اور سب سے پہلی ان کی صفت یہ بتلائی ہے کہ یقیمون الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، نماز کی حفاظت کرنے والے اور نماز کو قائم کرنے والے۔ نماز کی حفاظت اور نماز کی اقامت کے اندر جہاں بہت سی چیزیں آتی ہیں، وہاں ایک یہ چیز بھی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کیا جائے، اور یہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، ہر مومن کے اوپر، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ اس کا حکم اللہ عز وجلال نے قرآن مجید میں دیا اور فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والے جو جماعت کی حالت میں رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ اور جماعت کی اہمیت کا اندازہ آپ حضرات اس سے لگائیں کہ اللہ عز وجلال اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں کہ جب تو مسلمانوں کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، کافروں کے سامنے برسر پیکار ہو، میدان کارزار گرم ہو، اس وقت بھی نماز پڑھنی ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اللہ عز وجلال فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ اے پیغمبر، جب آپ ان لوگوں کے ساتھ ہوں تو پھر آپ ان کے لیے جماعت کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں، تو لڑنے والے گروہوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک لڑنے والا گروہ آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھے اور دوسرا کافروں دشمنوں کے سامنے ڈٹا رہے، پھر یہ گروہ جو آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے یہ حصہ کافروں کے سامنے جا کر ڈٹ جائے، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آ کر آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ بھائیو، اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کسی وقت آدمی کے لیے اس کی اجازت ہوتی یا رخصت ہوتی، یا اس کے اندر آدمی کوئی کاہلی اور سستی کر سکتا ہوتا، تو یہ بہت اچھا موقع تھا کہ سامنے دشمن ہے اللہ کی عبادت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کر دشمنوں کے سامنے لڑ رہے ہیں، اس کا یہ سارے کا سارا وقت عبادت ہے۔ جب آدمی کافروں سے لڑنے کے لیے اسلام کے دشمنوں سے جہاد کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ اور اس کا ایک ایک سانس اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ لیکن نماز کی جماعت کی اتنی اہمیت ہے کہ وہاں بھی جہاں خطرہ موجود ہے کہ دشمن یک دم حملہ آور ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی فوج کو تہس نہس کر دیں گے، وہاں یہ اجازت نہیں دی کہ چلو نماز پڑھ لو، جیسے آتا ہے ویسے پڑھ لو، نہیں، گروہوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ آپ بھائی اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ پیغمبر جس کو اللہ عزوجل جلال نے تمام دنیا جہاں کے لیے مجسمہ رحمت بنا کر بھیجا ہے اور بڑا ہی شفیق اور مہربان پیغمبر ہے، اتنا شفیق ہے کہ جس کو رحیم اور رؤوف کا خطاب اللہ عزوجل جلال نے قرآن میں دیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ایسا پیغمبر تم لوگوں سے تمہارے پاس آیا کہ تمہارا مشقت میں پڑ جانا، تکلیف میں پڑ جانا اس کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے۔ پیغمبر یہ نہیں چاہتا کہ میری امت مشقت کے اندر پڑ جائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، وہ ایسی چیزوں کا تمہیں حکم دیتے ہیں جو بڑی آسان ہے، بڑی آسان ہے، وہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے، بلکہ تمہارا مشقت میں پڑنا تو ان کو بڑا شاق اور گراں گزرتا ہے۔ حریصنا علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ وہ بڑی شفقت کرنے والے، رؤوف ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ اس پیغمبر کو کلمہ پڑھنے والوں کی جماعت چھوڑنے کا اتنا رنج اور غصہ آتا تھا کہ ایک آدمی کلمہ پڑھے اور پھر وہ اذان کے بعد مسجد میں نہ آئے۔ بھائی ایک آدمی کلمہ نہ پڑھے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمانوں کی حکومت میں رہے تو ٹھیک ہے، وہ ذمی بن کر رہے اور جزیہ دے، اس کی جان کی بھی حفاظت کریں گے، اس کے مال کی بھی حفاظت کریں گے، وہ نہ نماز پڑھے، نہ وہ زکوٰۃ دے گا، نہ وہ نماز پڑھے گا، نہ روزہ رکھے گا، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہے اور وہ جزیہ دے گا تو مسلمان حکمران یہ ذمہ دار ہے کہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کی جان کی بھی حفاظت کرے، لیکن کلمہ پڑھ کر اذان کے بعد مسجد میں نہ آئے تو مجسمہ رحمت و شفقت فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، میں نے ارادہ کر لیا، لقد هممت، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں کسی کو مؤذن سے کہوں کہ اذان دے، اور کسی کو اپنے مسلح پہ کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کو جماعت کرائے، ثم اخالف الى رجال، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے، جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے، اور کیا کروں، فاحرق علیہم بیوتہم، ان کے اوپر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ آپ ذرا الفاظ پہ غور فرمائیں، آپ کہہ رہے ہیں فاحرق علیہم بیوتہم، یہ نہیں کہا کہ صرف ان کے گھروں کو جلا دوں، ان کے اوپر ان کے گھروں کو جلا دوں، وہ گھروں میں بیٹھے ہوں ایسے گھروں کو آگ لگا دوں، گھر بھی جل جائیں اور یہ جماعت سے پیچھے رہنے والے ان گھروں کے اندر جل کر راکھ ہو جائیں۔ اب کسی آدمی کو جلانا، آگ کے ساتھ جلانا، اس سے ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اگر کسی کو قتل کی سزا دینی ہو نا، قصاص میں قتل کرنا ہو، تو آگ کے ساتھ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی اللہ کی مخلوق کو، جانور ہو، پرندہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کو آگ کا عذاب نہ دو، اس کو آگ کا عذاب نہ دو۔ کسی چیز کو مارنا بھی ہے نا، اور مارنے کا حکم بھی ہے، تو آپ اس کو کسی بھی چیز سے قتل کر سکتے ہیں لیکن آگ کے ساتھ جلا نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کو جلایا جو حضرت علی کو الہ کہتے تھے، کہتے تھے کہ آپ الہ ہیں، آپ اللہ ہیں، آپ معبود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان کو آگ سے جلا دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آگ سے جلانے کا حکم دے دی، آئے اور آ کر کہا اے امیر المومنین، اگر یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور یہ دین سے نکل گئے تھے آپ کو الہ کہہ کر، تو اس بارہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا، من بدل دینہ فاقتلو، لا تعذبوا بعذاب اللہ، کہ کسی کو اللہ کا عذاب نہ دو، اس کو ویسے قتل کر دو۔ تو آپ نے آگ کے ساتھ جلانے کا حکم کیوں دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے اس روایت کا علم نہیں تھا، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بھائیو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگ کے ساتھ جلانا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، لیکن خود کیا کیا؟ خود کہا کہ جو کلمہ پڑھنے والے جماعت کے ساتھ آ کر نماز میں حاضر نہیں ہوئے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو آگ سے جلا دوں۔ اگر عورتیں، بچے اور معذوروں کا خوف نہ ہوتا کہ وہ بھی ان گھروں میں جل جائیں گے تو ضرور ان کو آگ لگا کر جلا دیتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت سے پیچھے رہنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سمع الندا فلم یجبہ، کہ جو شخص اذان کو سن لے، اذان سن لے اور پھر اس کا جواب نہ دے، اذان سن کر مسجد میں نہ آئے، وليس له عذر، اور اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، فلا صلاۃ له، وہ جہاں بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی آدمی کے پاس عذر نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ عذر کیا ہے، آپ نے فرمایا خوف او مرض، کہ وہ بیمار ہو یا دشمن کا ڈر ہے، دشمن کا خوف ہے یا ڈر ہے، گھر سے نہیں نکل سکتا، یا بیمار ہے مسجد میں آ نہیں سکتا۔ اگر یہ عذر نہیں ہے تو پھر اذان کے بعد بلا عذر وہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، دکان میں، بازار میں، آپ فرماتے ہیں لا صلاۃ له، اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اور بھائیو، اگر جماعت کو چھوڑنے کی اجازت ہوتی، ہم تو ماشاءاللہ اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوتی ہیں نا، اعضاء بھی صحیح سلامت ہیں، بینائی بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، راستہ بھی نظر آتا ہے، اور ویسے بھی ماشاءاللہ راستے صاف ہیں، آپ مدینے کی گلیوں اور بازاروں کو دیکھیں، اور اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھیں کہ جس کی بینائی نہیں تھی، نابینا صحابی، نابینا اور اندھا صحابی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ داری شاسع، کہ میرا گھر کافی دور ہے، میرا گھر دور ہے اور راستے ہموار نہیں، راستے کے اندر الحوام والسبا، درندے ہیں اور زہریلے کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، درندے ہیں، وانا ضریر البصر، اور میں نبینا ہوں. پھر ولیس علی قائد یقودنی، کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا، کوئی نوجوان جو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر لے آئے. گھر بھی دور ہے، راستوں کے اندر خطرہ بھی ہے، ولیس علی قائد، اور کوئی میری رہنمائی کرنے والا، ہاتھ سے پکڑ کر مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں. فہل لی رخصتن، کیا مجھے اجازت مل سکتی ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، هل تسمع حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کیا تو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز سنتا ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. مؤذن کی یہ آواز تیرے کانوں میں پڑتی ہے؟ کہنے لگے نام، ہاں یہ تو سنتا ہوں، اذان تو مجھے سنائی دیتی ہے. آپ نے فرمایا فہیا حلا، پھر آپ کو گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھنی پڑے گی. بھائیو ذرا تقابل تو کرے نا، ہم یہ چاہتے تو ہیں کہ ہمارا یہ معاشرہ اس طرح بن جائے جس طرح صحابہ کرام کا معاشرہ تھا، ایسے امن اور سلامتی ہو، ایسے ایمان کی روشنی ہو، اور ایسے ہماری مسلمانوں کی عظمت اور وقار ہو، ایسا ہمارا روب اور دبدبا ہو کہ کافر ہم سے کانپ رہے ہوں. لیکن بھائیو، صرف نماز کے لیے اور جماعت کے لیے بڑے بڑے نمازی ہمارے بھائی، نماز کی دعوت دینے والے، صحیح عقیدے کی دعوت دینے والے، لیکن حال کیا ہے؟ کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بینائی صحیح ہے، اعضاء صحیح سلامت ہیں، لیکن نمازوں کا یہ حال ہے کہ ٹائم بے ٹائمی نمازیں دکان کے اندر پڑھ لی اور گھر کے اندر پڑھ لی، آگے پیچھے کر کے پڑھ لی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نبینے کو اجازت نہیں دے رہے، اس کو اجازت نہیں دے رہے. ہمیں تو اللہ عز و جلال نے بڑی ہی نعمتوں سے نوازا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ان کا یہ فرمان موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جلال نے جو اپنے پیغمبر کو سنتیں سکھائی تھیں، جو طریقہ سکھایا تھا، وہ ہدایت کے طریقے اور سنتیں تھیں، ان میں سے ایک ہدایت کا طریقہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی تھا. یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم او کفرتم. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے یہ الفاظ اچھی طرح یاد کر لیں. فرماتے ہیں اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبروں کو ہدایت کی سنتیں سکھائیں، ہدایت راستے بتائے، ان میں سے ایک ہدایت کی سنت اور راستہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. یہ تمہارے پیغمبر کی سنت اور اس کا طریقہ ہے. لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم او کفرتم، اگر تم اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دو گے تو یا گمراہ ہو جاؤ گے یا کافر ہو جاؤ گے. ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز اتنی پختہ ہوگی ہمارے اس معاشرے میں کہ جی سنت کو چھوڑنا یہ کوئی بات ہی نہیں. سنت کی اہمیت ہی کوئی نہیں، سنت کی اہمیت ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں جی یہ فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہی ہے نا. جو بھائی داڑھی نہیں رکھتے ہیں نا، اگر ان سے کہا جائے نا تو وہ کہتے ہیں جی یہ سنت ہی ہے، یہ کون سی فرض ہے، یہ موڑنے سے کون سا کبیرہ گناہ ہوتا ہے. یہ پہلے تو یہی غلط فہمی ہے کہ داڑھی یہ صرف سنت ہے، فرض نہیں ہے یا واجب نہیں ہے. پہلی غلط فہمی تو یہی ہے، بلکہ یہ جہالت ہے. داڑھی رکھنا یہ فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے. فرض اس لیے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے پیغمبر کے ذریعے، واجب اور فرض اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آرڈر دیا ہے. اس کا آرڈر دیا ہے، اور سنت اس لیے کہ آپ نے خود بھی رکھی ہے اور صحابہ کرام نے بھی رکھی ہے، اور اس کو مونڈنا کبیرہ گناہ اس لیے، اس کو مونڈنا کبیرہ گناہ اس لیے کہ آدمی مونڈ کر مجوسیوں کی مشرکین کی مشابہت کرتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. لیکن چلو میرے بھائیوں ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ سنت ہے، یہ مان لیں کہ سنت ہے، تو سنت کا کیا معنی ہے کہ چھوڑ دیں؟ پیغمبر کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، یہ کسی یہ ایرے غیرے کی سنت نہیں ہے، یہ کسی سیاسی لیڈر کا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی عام حکمران نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی رسالت کا اقرار کر کے آپ اسلام کے اندر آئے اور محمد الرسول اللہ کہا ہے، یہ ان کی سنت، اس کی اہمیت چاہیے. کیا آپ کا یہ فرمان آپ نے کبھی نہیں سنا کہ چھ آدمیوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ستت لعنہم اللہ، چھ آدمیوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ان میں سے ایک وہ ہے التارک لسنتی، جو میری سنت کا تارک ہے. چلو داڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ فرما رہے ہیں التارک لسنتی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم او کفرتم، اگر تم اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دو گے تو یا گمراہ ہو جاؤ گے یا کافر ہو جاؤ. تو بھائیو جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا یہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں جو شخص جماعت سے پیچھے رہتا تھا ہم سمجھتے تھے کہ یا خالص منافق ہے اور یا بیمار ہے، اور بیمار کی حالت بھی یہ ہوتی تھی. یہ وہ معاشرہ ہے جس کے ہم خواب دیکھتے ہیں نا، جس کے ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ویسا معاشرہ ہونا چاہیے. جی صحابہ کرام کا جو خلافت راشدہ کا نظام ہے وہ ہمارے ملک کے اندر آنا چاہیے، جی اسلام آنا چاہیے، جی قرآن اور سنت نافذ ہونا چاہیے. جی بھائیو اس معاشرے کی جھلک اور تصویر یہ ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ان الرجل لا یحادى بین الرجلین، کہ ہمارے دور میں آدمی کو دو آدمی سہارا اور ٹیک دے کر بیماری کی وجہ سے چل نہیں سکتا تھا، دونوں اپنے کندھوں کا سہارا دے کر اس کو مسجد میں لاتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، اور عذر کے بغیر کوئی آدمی پیچھے نہیں رہ سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مسجد میں تھے، اذان ہو گئی، ایک آدمی اٹھا اور باہر جانے لگا، دیکھتے رہے دیکھتے رہے، جب وہ مسجد سے باہر نکل گیا نا تو ساتھیوں سے کہا اما ہذا فقد عصا ابا القاسم، یہ جو آدمی ہے نا کہ مسجد میں اذان سنی ابھی نماز نہیں پڑھی، نماز کے بعد مسجد سے نکل گیا، اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یہ نافرمان ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد کے اندر اذان سنی اور پھر وہ مسجد سے باہر نکل گیا، لا یرید الرجع، اور اس کا واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں، واپس آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں، فہو منافقن، وہ شخص منافق ہے، وہ شخص منافق ہے. پانچوں کی پانچوں نمازوں کی جماعت اور اس جماعت کے اندر نماز کو ادا کرنا یہ مسلمان پر فرض ہے. اور بھائیو پھر یہ فرض ہی نہیں بلکہ اس فرض کو ادا کریں تو اللہ عز و جلال بہت اجر بھی دے دیتے ہیں، بڑا ثواب ملتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃ الفجر صلاۃ الجماع افضل من صلاۃ الفجر بسبع وعشرین درجۃ، کہ اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 نمازوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے، 27 درجے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اگر کہیں جنگل میں ہوں، سفر میں چلے جائیں، وہاں جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں تو پھر 50 نمازوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ جنگل کے اندر آدمی سفر پہ جا رہا ہے، وہاں کوئی مسجد اس کو نظر نہیں آئی، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کو چاہیے کہ اذان دے اور جماعت کرائے، اکیلا بھی ہو پھر بھی جماعت کرائے، اذان دے، اقامت کہے، کوئی آدمی نہ بھی ہو اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایسی مخلوق اللہ کے فرشتے کھڑے ہو جائیں گے جو آپ کو نظر نہیں آتے۔ اور پھر اس نماز کا ثواب جو جنگل کے اندر جماعت کے ساتھ پڑی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 50 نمازوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور بھائیوں، کچھ نمازیں پھر ایسی ہیں کہ اگر ان کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے تو پھر اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وہ کون سی نمازیں ہیں؟ جن نمازوں میں عام طور پر ہماری مسجدوں میں حاضری کم ہو جاتی ہے، یہ وہ نمازیں ہیں، وہ نمازیں ہیں جن میں عام طور پر اس دور میں، میں اس دور کی بات کرتا ہوں، عام طور پر نمازوں میں حاضری کم ہو جاتی ہے، اور وہ کون سی نمازیں ہیں؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ اور یہی دو نمازیں منافقوں کے اوپر بڑی بھاری تھی، اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر، کہ منافقوں کے اوپر سب سے بھاری نمازیں ایک عشاء کی نماز ہے اور ایک فجر کی نماز ہے۔ اندھیرے میں ان کو موقع مل جاتا تھا، چلو نہ بھی حاضری لگے تو خیر ہے، مسجد میں حاضری مسلمان کی ضروری ہے، اور جو غیر حاضر ہو اس کو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو منافق کہتے تھے، جو مسجد کی جماعت میں غیر حاضر ہوتا تھا صحابہ کہتے ہیں ہم تو اس کو منافق ہی کہتے تھے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول بھی آپ سن لیں، وہ فرماتے ہیں اذا فقدنا الرجل فی صلاۃ الفجر والعشاء اسانا الذنب به، جب ہم کسی آدمی کو دیکھتے کہ یہ نہ عشاء میں نظر آتا ہے نہ فجر میں نظر آتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں ہماری بدگمانی شروع ہو جاتی کہ خیر نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں نا بھائی، جمعے کی نماز میں اور فجر کی نماز میں کیا فرق ہے؟ اگر جمعے کی نماز فرض ہے تو کیا عصر، مغرب، عشاء، فجر یہ نمازیں فرض نہیں؟ جمعہ بھی فرض ہے اور دوسری نمازیں بھی فرض ہیں، جمعے کی جماعت فرض ہے، باقی نمازوں کی جماعت بھی فرض ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بھائی 8 دن میں جمعے کا تو اہتمام کر لیتے ہیں، باقی فرضوں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب ہم کسی آدمی کو دیکھتے کہ نہ وہ عشاء میں نظر آتا ہے نہ فجر کی نماز میں نظر آتا ہے، اسانا الذنب ہی، تو ہم پھر اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے تھے کہ یہ خالص مومن نہیں ہے، نفاق کا خطرہ ہے اس آدمی کے اوپر، ہمیں فکر پڑ جاتی کہ اس آدمی میں خیر نہیں ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، یہ ہم ان اصولوں پر اپنے اس معاشرے کو پرکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو جائے تو پھر اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، وہ سویا بھی رہے، لیکن اللہ عزوجلال فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس آدمی کی نیکیاں لکھتے ہی جائیں جیسے یہ تہجد پڑھ رہا ہے، آدھی رات تک یہ کھڑا رہا، اور جب فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ آ کر پڑھ لے تو آپ فرماتے ہیں فلہ اجر قیام اللیل کلہ، اس کو اتنا اجر ملتا ہے جیسے ساری رات کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے نماز پڑھتا رہا ہے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو
جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے اللہ کے عہد اور اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. جب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ سارا دن میری حفاظت میں ہوگا, یہ میرا عہد ہے, یہ میری اب ذمہ داری ہے, یہ میری اب ضمانت ہے کہ یہ میرا بندہ سارا دن یہ میری حفاظت کے اندر ہے. فلا تکفر اللہ فی ذمتہ, لوگو اللہ عز و جلال کے اس عہد کو توڑو نہیں. ایسے آدمی کو جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اس کو تکلیف پہنچا کر اللہ کے عہد کو توڑو نہیں. ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی فجر کو اٹھا اس نے وضو کیا مسجد میں آیا اور پھر دو رکعت سنتیں پڑھیں, وضو کیا ثم اتى المسجد پھر مسجد میں آ گیا, فصلى ركعتين قبل الفجر پھر اس نے سنتیں پڑھیں, حتى يصلي مع الامام پھر اس نے فرض کی نماز امام کے ساتھ پڑھی, جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی, تو آپ فرماتے ہیں کتب مع الابرار, اس آدمی کو اس دفتر میں اس رجسٹر میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے جو ابرار کا رجسٹر ہے. ایک رجسٹر ہے اس میں صرف ان لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے جو ابرار ہیں, بہت نیک لوگ ہیں. ان الابرار لفی نعیم, اللہ فرماتے ہیں جو ابرار ہوں گے نا جن کا نام اس رجسٹر میں ہوگا ابرار والے رجسٹر میں, لفی نعیم, وہ تو نعمتوں میں اور جنتوں میں جائیں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور جن کا نام اس رجسٹر میں مندرج ہوا جو فجار کا نافرمانوں کا رجسٹر ہے, اللہ کے جلال فرماتے ہیں اس میں لکھو اس کا نام لفی جحیم, وہ بھڑکتی ہی آگ میں جائیں. اگر کوئی بھائی چاہتا ہے کہ اپنا نام ابرار کے اندر لکھائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ گھر سے وضو کرے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے. اور بھائیو یاد رکھو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں جتنا آدمی کے ایمان میں نکھار پیدا ہوتا ہے نا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں نفاق آدمی کا دور ہو جاتا ہے. کوئی بھائی اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسا کام بتلائیں کہ خالص مومن بنوں اور نفاق یہ دور ہو جائے, اگر کوئی بھائی یہ نسخہ پوچھنا چاہتا ہے نا تو وہ نسخہ بھی سن لے. اور میرا یہ خیال ہے یہ صرف حسن زانی ہی نہیں بلکہ یقین بھی ہے کہ ہر کلمہ گو اور آپ بھائی بھی کتنے سن رہے ہیں اس وقت میری بات, ہر ایک کی یہ آرزو ضرور ہوگی کہ وہ خالص مومن بنے اور اس کے اندر نفاق نہ رہے, نفاق سے بالکل خالص اور بری ہو جائے. تو بھائیو اس کا ایک نسخہ ہے, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو سناتا ہوں اور آپ کوشش کر لیں, کوشش کر لیں. یہ 40 دن کٹ رہنا گئے, یہ 40 دن کٹ رہنا گئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے 40 دن وہ ہمارے بھائیوں نے 21 دن کی ٹریننگ مقرر کی ہے نا, یہ 40 دن کی, اس کے لیے بھی آپ ذرا اپنے آپ کو تیار کر لیں. فرماتے ہیں کہ جو آدمی 40 دن جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ, جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن کی یہ ٹریننگ کر لے, کتبت لہ براءتان, اللہ عز و جلال اس کے لیے دو پروانے لکھ دیتے ہیں, دو چیزوں سے وہ آدمی بری ہو جاتا ہے, براءت من النار و براءت من النفاق, اللہ عز و جلال اس کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ یہ آگ سے بھی آزاد ہو گیا اور نفاق سے بھی آزاد ہے، نہ تو وہ پھر جہنمی رہتا ہے، اس کا نام جنتیوں میں لکھا جاتا ہے، اور پھر وہ آدمی منافق بھی نہیں رہتا بلکہ اس کا نام خالص مومنین میں لکھا جاتا ہے۔
بھائیو، ممکن ہے کہ آپ جہاد کی ٹرینوں کو مشکل سمجھتے ہوں کہ یہاں سے جانا پڑتا ہے اور کام کاج چھوڑنا پڑتا ہے، بوڑھے ہیں نہیں کر سکتے، اور نوجوان بھی ماشاءاللہ بوڑھوں سے بھی آگے ہیں۔ چلو یہ جو 40 دن کی یہ ٹریننگ ہے نا، یہ آپ یہاں بھی کر سکتے، ہر جگہ پہ کر سکتے 40 دن کی، اور اس کا جو نتیجہ ہے یہ یقینی اور حتمی ہے۔ کیوں؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ اگر کوئی بھائی 10 دن یہ ٹریننگ کرتا ہے تو پھر کوئی ایسی نماز آ جاتی ہے کہ اس کی رہ جاتی ہے، تو چلو پھر وہاں سے شروع کر دے، پھر وہ وہاں سے شروع کر دے۔ جب 40 دن کی مسلسل ٹریننگ کر لے گا تو وہ ہمارا بھائی آگ سے بھی آزاد اور نفاق سے بھی آزاد، خالص مومن اور خالص مسلمان بن جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عزوجلال ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے، نمازی بنے اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں۔ بھائیو، اگر کسی موقع پہ آدمی کسی عذر کی بنا پر، اسلام کے اندر وہ شدت اور سختی نہیں ہے کہ آدمی ہر صورت کے اندر وہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھے، خواہ کچھ بھی ہو جائے، اسلام نے کچھ عذر بھی رکھے ہیں، عذر رکھے ہیں۔ مثلا ایک یہ عذر رکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، آپ مسجد میں نہیں آ سکتے تو پھر گھر میں نماز پڑھ لیں، یہ اجازت ہے، بارش ہے آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے تھے جب بارش ہوتی تو آپ اذان دینے والے سے کہتے کہ آپ اذان کے اندر یہ کہہ دیں الا صلوا فی الرحال، کہ لوگوں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، گھروں میں نماز پڑھ لو۔ کب؟ کہ جب بارش ہو رہی ہے، اس وقت اس کی رخصت دے دی، اور پھر آدمی کو رخصت دے دی کہ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت کا ٹائم ہے، اور اس آدمی کو ضرورت پڑ گئی ہے باتھ روم جانے کی، ادھر جماعت کھڑی ہو گئی، ادھر اس کے اوپر دباؤ بڑھ گیا، یہ قضاء حاجت پہ جانا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا پہلے نماز پڑھے یا پہلے اپنی حاجت پوری کرے اور بعد میں فارغ ہو کر سکون کے ساتھ نماز پڑھے؟ ہمیں ہر کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے، اسی میں اللہ کے حاضر ملتا ہے۔ ایک اور سوال کہ آدمی کے سامنے کھانا ہے، کھانا سامنے آ گیا، یہ نہیں کہ ابھی پک رہا ہے، بلکہ سامنے کھانا آ گیا اور ادھر اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے، تو کیا کھانا چھوڑ دے اور جا کر نماز پڑھے، یا پہلے نماز پڑھے اور بعد میں آ کر کھانا کھائے جو اس کے سامنے لگا دیا گیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کا جواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دیا، آپ فرماتے ہیں لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا وهو یدافعه الاخبثان، کہ اگر سامنے کھانا ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، پھر نماز نہیں ہوگی، پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو۔ اور اسی طرح ولا وهو یدافعه الاخبثان، اور جس آدمی کو پیشاب کی ضرورت ہے، قضاء حاجت کی ضرورت ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ پہلے نماز نہ پڑھے بلکہ پہلے اپنا کام کرے، ضرورت پوری کرے، پھر آ کر وہ نماز پڑھے۔ اور اگر اس حالت میں نماز پڑھے گا کہ وہ اسی دباؤ اور اسی پریشانی میں ہے، تو آپ فرما رہے ہیں لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب، آپ فرماتے ہیں جب تمہارے سامنے کھانا پیش کر دیا جائے تو پھر نماز پڑھنے سے پہلے اس کو کھاؤ، یہ اسلام کی رخصت ہے۔ اور بھائیو، اس لیے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو، نماز آدمی سکون سے پڑھے نا، اور ویسے بھی ان چیزوں کو دبانے سے آدمی کو ویسے بھی جسمانی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے۔ اگر آدمی اس حالت میں نماز پڑھتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے قضاء حاجت کی، اس کو ضرورت ہے، لیکن وہ کہتا ہے چلو 15 منٹ کے بعد پڑھ لیں گے، 15 منٹ کے بعد یہ کام کر لیں گے، 10 منٹ کے بعد یہ کام کر لیں گے، اب اسی دباؤ کے اندر اس کو جو جسمانی نقصان ہوگا اس کی صحت کا نقصان ہوگا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا کہ آدمی فارغ ہو پھر وہ نماز پڑھے، تاکہ اس کا جسم بھی بیماریوں سے محفوظ رہے اور نماز کے اندر بھی اس کی توجہ نماز میں اور اللہ عزوجلال کی طرف رہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کو اہمیت دیں۔ بھائیو، یہ بنیاد ہے ایمان کی، یہ بنیاد ہے جنت الفردوس لینے کی، اور یہ بنیاد ہے نفاق سے اپنے آپ کو بچانے کی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔